الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من جانت بہ الاسر وذ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا خواہش مند ہوگا تو اس بات کو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ متصل آیات کریمہ آپ غور فرمائیں، اللہ جل شانہ علم کا یہ درجہ عطا فرمائے کہ عربی سمجھ آ سکے، بہت اعلیٰ، نہیں تو کم از کم جو اس کا قریب ترین ترجمہ ہے اسے دیکھا کریں تو یہ جو رب تھے یہ بھی سمجھ آتا ہے، رہنمائی بھی نصیب ہوتی۔ اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ ہدایت ہماری ضرورت ہے، خدا راستے کو کہتے ہیں، اور جب آپ شریعت اسلامی میں خدا یا ہدایت اس معنوں میں لیں گے تو پھر دین اسلام کے مطابقت، یعنی دینی حکم کے مطابق ماننا، خلوص سے ماننا اور عمل کا نصیب ہونا، یہ ہدایت کے معنوں میں آئے گا۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا ہدی للمتقین، تو تقوی اسی قرآن کریم کے حکم پر عمل کرنے سے۔ پھر اس عمل میں بڑی بنیادی جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حدود و قیود کا جاننا۔ قرآن کریم لغت کے جتنے پہلو ہیں، آپ اسے گرامر کا پہلو کہیں، کوئی تحقیقی حصے کہیں، ان کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی زبان کی جو تحقیقی حصے ہوتے ہیں اور جو اصول طے کیے جاتے ہیں کہ اس میں الفاظ کی ادائیگی وقت کا تعین کر رہی ہو اور اپنا اوزان برابر رکھ رہی ہو تو گرامر تو یہی ہے۔ قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے، اور زبانوں میں، کلاموں میں عربی زبان جو ہے یہ ایسی ہے جیسے بادشاہوں میں بادشاہ کی بات آئے۔ اللہ کا کلام ہے اور کلام میں متکلم کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں کی حدود و قیود جو متعین ہوتی ہیں عین زبان کے حصوں میں، وہ گرامر پر نہیں تولی جائیں گے، گرامر کو اس انداز بیان اور قرآن کریم پر رکھ کر مرتب کیا جائے گا تو گرامر درست ہوگی، وگرنہ گرامر کا کوئی اصول، آپ اس اصول کو قرآن کریم سے متصادم دیکھیں تو پھر اس اصول کی تحقیق پر چلے جائیں، آپ کی علمی قابلیت پر انحصار ہے۔ اگر قابلیت ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، وہ تحقیق بتا دے گی کہ یہاں گرامر میں خطا ہے۔ تو جب آپ اتنے اس درجے کا جاننا نہ ہو، کم از کم اتنا جاننا اللہ ہمیں عطا فرما دے کہ جس سے عمومی حصے سمجھنے کے نصیب ہوں۔ لیکن بہت بڑا ماہر زبان کا یا علمی قابلیت اس درجے کی ہو کہ وہ بے شمار پہلوؤں سے، اسے اللہ کریم نے ایسے وصف عطا فرمایا جو علمی کیفیت کے ہیں، ایسا حامل شخص بھی، اس کے لیے بھی حدود و قیود وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اختیار فرمائی، تربیت فرمائی اور تصحیح فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ جو ارشاد فرمایا گیا اس کو جس نے جیسا سمجھ لیا یہ پہلو درست نہیں ہے. تصحیح فرمائی گئی اور وہ تصحیح شدہ حصہ اجماع آج تک پہنچانے کا سبب یہ اصول اور ضابطہ ہے. اور فرائض نبوت میں جو حکمت قرآن کریم بیان فرماتا ہے وہ کتاب اللہ کی حدود و قیود کا سمجھنا اور اس سمجھ کو جو حکم اللہ کا ہے مخلوق تک اس کی ضرورت کے مطابق پہنچانا, یہ سارا حصہ داخل ہوتا ہے. تو جب ہم قرآن کریم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے معاملات کے لیے رہنمائی لیتے ہیں تو یہاں جو دار دنیا میں مخلوق گزر چکی ہے اس کے بھی واقعات بیان فرمائے گئے ہیں. انبیاء اور رسول اور ان پر اللہ کا جو حکم ارشاد ہوا وہ بیان فرمایا گیا. ان احکامات کو مخلوق تک پہنچانا یہ تو ان کے ذمے جو معصوم عن الخطا مقربین بارگاہ الہی, جنہیں حکم فرمایا جا رہا ہے رہنمائی کا, اب ان کے ذمے ہیں. اگر وہ مجبور ہوتے تو یہ بندگی کے معنوں میں نہ آتے, یہ مکلف کے حصوں میں نہ آتے. بندگی کی معراج جو نوری مخلوق سے بھی بلند تر نصیب ہو رہی ہے, اس مکلف حصے پر ہی اس کا انحصار ہے کہ کس راہ کو وہ انتخاب کرتے ہیں. تو جب آپ دنیا کی زندگی اور ان کے اصول و ضوابط کو دیکھتے ہیں تو متصل آیات جو ہیں بڑا واضح سمجھا رہی ہیں اللہ نے اپنے انبیاء رسول کو کیا فرمایا. بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے لیے رہنمائی, احکامات, ضروریات زندگی, عبادات اور وہ جو بنیادی حصے ہیں ایمانیات کے, ایک ایک حصہ بڑا واضح بیان فرمایا گیا ہے. تو بڑی بات واضح ہو جاتی ہے اور سمجھ آ جاتی ہے. اچھا, پھر جو آج کی آیہ کریمہ ہے جس میں فرمایا گیا اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا خواہش مند ہوگا, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا, دین کہتے ہیں طرز یا طریقے کو, دین اسلام وہ طریقہ وہ طرز جس کا حکم اسلام فرما رہا ہے, وہ حدود جو قرآن متعین فرما رہا ہے, وہ اسلوب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. اب انسانی زندگی اور یہ جو فرصت حیات ہے اس نے چلنا ہے اور چل رہی ہے. آپ کسی بھی گھڑی کو روک دیں کہ اس کی سوئی حرکت نہ کرے, آپ اس میں سے سیل نکال لیں, آپ اس کو چارج نہ کریں, آپ اس کو چابی نہ دیں کہ یہ گھڑی نہ چلے. اب گھڑی کا چلنا کیا ہے؟ وقت بتا رہا ہے کہ وقت گزر رہا ہے. آپ اس گھڑی کو روک دیں تو کیا وقت رک جائے گا؟ وقت نہیں رک. کیا کہیں گے کہ یہ گھڑی یا گھڑیال پیچھے رہ گیا ہے؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو شمار کیا جا رہا تھا وقت کا, اس شمار کو روکا گیا ہے تو وقت رک گیا ہے. شمار رک سکتا ہے, وقت نہیں رک سکتا, وقت کا پہیہ چلنا ہے. تو اسی طرح جب اس حیات نے, چاہے میری ذات کی بات آئے یعنی کسی انڈیویجول کی بات آئے, ایک اکائی کی بات آئے یا پورے انسانی معاشرے کی بات آئے یا اس پورے خلق کی بات آئے جس میں ہم اپنی فرصت پوری کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم ہی ہیں. آپ قبرستان جا کر دیکھیں, آبادیوں سے بڑے ہیں قبرستان. آبادیوں میں لوگ وہ رہ رہے ہیں جو حیات ہے, اور قبرستان کی نظر وہ ساری مخلوق ہو چکی ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک. تو جو مدفن ہے اس کی وسعت آبادی سے زائد ہے, اور تھوڑی بہت نہیں بے شمار گنا زائد. تو جو میں آج اپنا وقت پورا کر رہا ہوں اور میں اس گمان میں مبتلا ہو جاؤں کہ میں ہی ہوں اور میں ہی رہوں گا, تو کیا ایسا مخلوق نہ سوچتی رہی تھی؟ یہ جو اقوام سابقہ کے قرآن کریم حالات بیان فرما رہے ہیں اس سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو جب زندگی نے گزرنا ہے, شب و روز بھی, وجود پر بھی اثر, اپنی فرصت کی تکمیل، کتنے ہی پہلو۔ ان تمام پہلوؤں میں زندگی کی حرکت اور پہیہ چلنا ہے، تو جب اس نے چلنا ہے تو اس کی سمت کیا ہے، اس کی حرکت، اس کی رفتار کیا ہے، کیسے، کہاں، کتنا چلنا ہے، تو یہ ضرورت پیش آئے گی۔ اب زندگی بسر ہونی ہے، کوئی مردہ گرمی یا سردی کی شکایت نہیں کرتا۔ جب ہم اسے عالم فانی میں، یہاں ہم ہیں، یہاں دیکھتے ہیں، میں عالم برزخ کی بات نہیں کر رہا، میں فانی جہان کی بات کر رہا ہوں جو امتحان گاہ ہے۔ کوئی فوت ہونے والا، وہ سردی کی شکایت نہیں کرتا، عین شدید گرمی میں اسے برف پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ گرمی کا اثر اس کے وجود پر نہ پڑے۔ تو جو وقت درکار ہے اس وقت تک یہ وجود گل سڑ نہ جائے، گرمی بھی ہے اور ساتھ ہی وجود برف پر، نہ وہ گرمی کی شکایت کرتا ہے، ایک ہی وقت میں دونوں حصے، اور نہ وہ اس برف پر لیٹے اس سردی کی یا اس سرد برف سے جسم کا جو جلنا ہے اس کی شکایت کرتا، نہیں کرتا۔ کون شکایت کرتا ہے؟ جس میں حیات ہے۔ اچھا، تو حیات ہے، حیات نے چلنا ہے، تو پھر اس سارے میں دنیا کو اللہ کریم نے جو اسباب سے پیدا فرمایا تو وہ سبب اختیار کر، اسے بھوک بھی لگے گی، اس کی صحت اور بیماری کے بھی مسائل آئیں گے، اسے دکھ اور تکلیف بھی ہوگی، یہ شب و روز کے دائرے میں سے گزرے گا، اسے آرام کی بھی ضرورت ہے، اسے خوراک اچھی ملے، توانائی ملے گی، اسے بیماریوں میں سے بھی گزرنا ہے، اس کے علاج بھی ہونے، اس نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، اس نے دوسروں کی معاونت حاصل کرنی ہے، معاونت دینی بھی ہے کہیں کسی جگہ پر۔ کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ اسے چاہیے جس اصول پر یہ زندگی بسر کرے، تاکہ اس کی ضروریات بھی اچھی رہیں اور پوری رہیں، اور جہاں یہ رہ رہا ہے اس معاشرے میں بھی خرابی پیدا نہ ہو، وگرنہ اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ تو دوسرے سے چھین لے گا۔ ذہنی طور پر تیز ہے تو جو ذہنی طور پر سادہ ہے اسے دھوکہ دے دے، قوت کا حامل جو کمزور ہے اس سے چھین لے، وہاں ظلم کر رہا ہو۔ اس کمزور کا تحفظ کیسے ہے؟ وہ طاقتور کی جو طاقت ہے وہ حدود میں کیسے رہے؟ وہ جو سادہ لو ہے اسے کیسے محفوظ کیا جائے؟ جس کا دماغ بہت زیادہ چلتا ہے، ذہین ہے، وہ اس ذہانت کا استعمال مثبت کیسے کرے؟ اس سب کے لیے طریقہ اور دستور درکار ہے۔ اب دو حصے، ایک دین اسلام اور ایک ہے خواہشات کی پیروی۔ میں یہ جتنے نظام آئے حیات ہیں دین اسلام کے علاوہ، میں نے خواہشات نفس اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ قرآن کریم نے فرمایا حق سے جو باہر جاتا ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو دنیا کے جتنے نظام ہیں جو انسان نے بنائے ہیں، وہ کسی نہ کسی کی خواہش اور باقی کی اس کی پیروی کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں۔ اس لیے وہ کلی طور پر انصاف نہیں کر سکتے، چونکہ خواہش کسی کی ہے تو وہ تکمیل سب کی کیسے ہو، ممکن نہیں۔ تو جب یہ سارے حقائق ہیں اور ان حقائق کو ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اور اس کے بعد اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں نور ایمان سے نوازا، ہم قرآن کریم کو قرآن کریم مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء مانتے ہیں، دینی احکامات کو ضروریات اور ضروریات کی تکمیل کے جو پہلو اور اسباب ہیں اور رہنمائی ہے ایک حصے تک مانتے ہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ماننا کیسا ماننا ہے جو ہمیں عمل تک نہیں لے جاتا؟ آپ کوئی پل ٹوٹ رہا ہو، کوئی عمارت گر رہی ہو، آپ اسے دیکھتے ہیں کہ یہ تو گرنے کو ہے، گر جائے گی، اس کے نیچے تو کھڑا کوئی نہیں ہوتا، ادھر سمجھ آ جاتی۔ تو دینی احکام، اس میں جب ہم کمزوری کرتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں یہ سمجھ آتی کہ اس کا حساب دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, جزا اور سزا ہے. جو بنیاد ہے ایمان, اس میں ایمان بالغیب ہی صرف نہیں فرمایا گیا, حالاں اس میں ایمان بالآخرہ داخل ہے, پھر ایمان بالآخرہ الگ ارشاد فرمایا گیا تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھو. کیوں نہیں کرتے؟ اب اس سارے میں جو نقطہ یا جو پہلو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی نے گزرنا ہے, ہم نے زندگی گزارنی ہے, کوئی دوسری رائے نہیں. کس طرز پر گزارنی ہے؟ خواہشات نفس پر گزارنی ہے تو یہاں بھی اپنے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے, مخلوق خدا کو بھی مسائل میں دھکا دیں گے. اب وہ طریقہ جو اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں, اور اللہ رب العالمین ہے, میری نہیں, تمام مخلوق کی, تمام عالمین میں تمام مخلوق کی ضرورت اور احتیاج پوری فرماتا ہے, یہ شان ربوبیت ہے, سبحان اللہ. اس نے میری یہ ضرورت کہ جس پر میں نے زندگی بسر کرنی ہے یہ بھی پوری فرما دی, اور جس مقصد کو مجھے پیدا فرما اس طرز حیات میں میرا مقصد بھی تکمیل پذیر ہو جاتا ہے کہ ہر پہلو زندگی کا اس کی عبادت سے مزین ہو جاتا ہے, یہ اس کا احسان. آپ کہیں چلے جائیں, کوئی نوکری کرتے ہیں, کوئی معاہدہ کرتے ہیں, اپنی ضروریات آپ الگ رکھتے ہیں, آپ اپنی ساری کارکردگی اس معاہدے پر صرف کرتے ہوئے دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں تو افزانہ ملتا ہے. آپ دنیا کے اصول دیکھ لیں, کوئی کہیں نوکری کر رہا ہے, کوئی کہیں کاروبار کر رہا ہے, تو کاروبار میں اس نے شے لے یا دے کر جو اسے منافع ہوا اس پر اس نے جو قیمت ادا کی, اس کے لیے جو اس نے کوشش کی, بھاگا دوڑا, یہ سارے وہ حصے ہیں, پھر اسے اس پر وہ حصہ نصیب ہوا. اسی طرح کوئی کہیں کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو وہ اپنی ساری جو صلاحیت ہے اس طے شدہ اصول پر جس پر وہ ملازمت کر رہا ہے وہ ادا کرتا ہے, افزانے میں اسے ملتا. دین اسلام میں عجیب عطا ہے, عجیب وسعت ہے اور اللہ کریم کی عطا ہے. ہم جو جو دین اسلام کا حکم مان رہے ہیں اس سارے میں ہماری اپنی ضرورت ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کا ہوش میں رہنا آپ کے وجود کی قوت اور وجودی حرکات کی ضرورت سے لے کر معاملات زندگی کے حقائق میں رہنا, خواب میں نہ چلے جانا, افسانوں میں نہ بھٹک جانا, وہ حقائق سے آگاہ رہنا تاکہ جہاں زندگی بسر کر رہے ہو آپ روشنی جانتے ہوئے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے, حالاں روشنی ہے, آگ جلائے گی, اس کا جلنا روشنی دے رہا ہے, وہ روشنی کا پہلو الگ ہے, عین آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آگ تو جلائے گا. دنیا میں آگ کی روشنی اور جلانا سمجھ آ رہا ہے تو جو اسلوب دین دے رہا ہے اس کی اپنی ضرورت اور اپنی ضرورت کی جو اعلیٰ ترین تکمیل ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی, تو ضرورت اپنی پوری کر رہے ہو, اللہ کا حکم تمہاری ضروریات کی تکمیل کا ہے اور اس پر وہ اجر اور ثواب دے رہا ہے. اس سے پیشتر آ جاؤ, وجود پر آ جاؤ, وجودی قوت پر آ جاؤ, اپنی خوراک پر آ جاؤ, یہ سارے حصے کس نے دیے ہیں؟ اللہ. اس کے بعد اپنی ضرورت پوری کر رہے ہو اسے وہ عبادت فرما رہا ہے. تو یہ وہ حصے ہیں جو ہر عبادت ایک پردہ جو غفلت کا ہے اسے ہٹاتی چلی جاتی ہے, اور حقائق زندگی جو ہیں وہ نہ صرف نظر آتے ہیں بلکہ سمجھ آتے ہیں, اور بندہ پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. لیکن فرمایا گیا کہ یہ سارا کچھ تم محتاج ہو, تمہیں عطا فرمایا گیا, اس کے بعد پھر تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے. تو فرمایا جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا خواہش مند ہوگا, یعنی اپنی مرضی کرے, اپنا نقصان بھی کرے گا, معاشرے کا بھی نقصان کرے گا, خود کو بھی تکلیف دے گا, دوسروں کو بھی تکلیف کا سبب ہوگا, اور اللہ کے حضور جواب دہی بڑھتی چلے جائے گی. کوئی طریقہ کوئی ذریعہ خواہشات ذاتی کے تحت کوئی اختیار کرتا ہے, فلن یقبل منہ, تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. اب اس کے دو پہلو, ایک پہلو کہ جو عین اسلام کے خلاف کھڑا ہے، اور ایک پہلو جو اسلام میں تجاوز کر رہا ہے کہ جو حکم نہیں دیا گیا اسے بھی اسلام کے ساتھ منسلک کر رہا ہے. ایک تو وہ حصہ ہو گیا جو انکار کر رہے ہیں، اس حق کو مان نہیں رہے، وہ کافر و مشرک. ایک وہ حصہ بھی داخل ہوتا ہے جو اعلان تو صاحب ایمان کا ہے لیکن بدعات سے زندگی اس نے بھر لی، اسے کیا کہیں گے؟ چونکہ فرمایا غیر الاسلام دینا، اسلام سے علاوہ جو طرز اختیار کی جائے گی، جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس میں کمی بیشی جو کر دے گا اس کا حکم کیا اسلام کے تحت آئے گا؟ اس پر جو حکم صادر ہوگا وہ بھی تجاوز میں آئے گا، وہ غیر اسلام. تو بدعات ایسی بڑی مصیبت ہے کہ بدعت کرنے والا بدعت نہیں چھوڑتا. گناہ کا جاننا بالعموم کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، بدعت کے مقابلے میں اس کا چھوڑنا سمجھ آتا ہے کہ شاید وہ کبھی چھوڑ دے، اللہ توفیق دے، معافی مانگ لے، کہ اسے پتہ ہے مان رہے میں گناہ کر. بدعت جو کر رہا ہے، جو اضافہ کر رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، قرآن کریم سے ثابت نہیں، خیر القرون کی بابرکت جو ایک ایک لمحہ ہے ان سے ثابت نہیں، وہ اختیار کر رہے ہیں. اب وہ چھوڑے گا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اسے عبادت کر کے کر رہا ہے. اسے شیطان نے ایسا ورغلایا ہے اور نفس کا ایسا محتاج ہوا ہے کہ وہ اس کو عبادت سمجھتے ہوئے اپنا کمال سمجھ رہا ہے. تو بددی کا راستہ جو ہے یہ اور پرخطر ہو گیا. اب اہل کتاب کیا کہتے ہیں، کیا اعتراض کرتے ہیں، وہ سارے جواب ایک جگہ کہ کسی کا کوئی طریقہ یا انداز طرز کر نہیں مانا جائے گا. تو جو اقرار کر کے تجاوز میں چلے گئے، کمی بیشی کر رہے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی نہیں مانا جائے گا. یہاں اس آیہ کریمہ سے صرف اس موضوع کو اٹھا لینا کہ بات جو ہے کتب سابقہ کے نزول پر جو قوموں نے اپنی زندگی یا معاملات اختیار کیے انہیں مخاطب کیا جا رہا نہیں، یہاں اصول بیان فرمایا جا رہا ہے. وہ بھی داخل ہیں اور وہ بھی داخل ہیں جو اقرار کر کے اپنی مرضی داخل کر رہے ہیں، وہ بھی داخل. بڑا واضح فرمایا گیا وہ من یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا خواہش مند ہوگا، طرز کا، طریقہ کا، جس طرز پر زندگی بسر کرے گا اس کا حساب دینا ہوگا، وہ نہیں قابل قبول ہوگی. فلن یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کی جائے گی. اور فرمایا وہ فی الآخرات من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا. دنیا میں ہم نے دیکھا، روز دیکھتے، چونکہ کاروبار حیات تو چل رہا ہے نا، خسارے کی بھی کئی پہلو، کاروباری خسارہ بھی ہے، تعلقات کا خسارہ بھی ہے، گھروں خانداروں میں تفریق جو ہے یہ بھی ایک خسارہ ہے. کئی پہلوؤں سے ہم خسارے کو دیکھتے، خسارے سے ہم اجتناب کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جس سے خسارہ ہو. کیوں؟ کاروبار کر رہے ہیں خسارہ نہ ہو اس لیے کہ جو کچھ کاروبار میں لگا رکھا ہے وہ تو ضائع ہوگا ہی، لیکن زندگی میں تکلیف آ جائے گی، آسائش جاتی رہیں گی، اعلی خوراک، اعلی رہائش، اعلی لباس، اعلی سواری، یہ ساری اس خسارے کی نظر ہو جائے. خود بھی تکلیف میں چلا جاؤں گا، اہل و عیال کو بھی تکلیف میں بھیجوں، خسارہ. اس سے ہم اجتناب کریں. اب اس ساری زندگی کو، یہ جو فانی جان، کل من علیہا فان، قرآن کریم بیان فرماتا ہے کل حیات لے لیں یا اس تمام حیات کے دائرے میں اپنی حیات لے، اس نے اختتام پذیر ہونا ہے، یہ طے شدہ ہے اور بڑی محدود ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کاش یہ جانتے ہوتے کہ کتنا وقت، کتنا کم وقت رہے. اب اس کم وقت میں ہم ان باریکیوں کا خیال رکھتے ہیں، حالانکہ رازق وہ ہے، مرزوق ہیں، ہر ایک نے وہ لینا ہے جو اس نے دیا ہے، طے فرمایا، زائد نہیں لے سکتا، نہ چھوڑ سکتا ہے نہ زائد لے سکتا. اور ہم خسارے سے بھاگتے ہیں تو کیسی عقل مندی ہے جہاں ہمیشہ رہنا. وہ جو آخرت ہے جہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہمیشہ کی زندگی, تو پھر خسارہ کیا ہوا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَاتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اصل خسارہ وہ ہے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا. صاحب ایمان کو ایک کانٹا چبھ جائے نا, کتنی ہی نیکیاں نصیب ہوتی ہیں, کتنی ہی گناہ معاف ہو جائے. جسے ہم خسارہ کہہ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ وہ خسارہ تنبیہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ خسارہ قرب الہی کا سبب ہو جاتا ہے, اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. صاحب ایمان کی زندگی کے دونوں پہلو, حدیث شریف میں آتا ہے صاحب ایمان کی زندگی کے دونوں پہلو جو اسے استفادہ دیتے ہیں, کامیاب ہو تو شکر ادا کرتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے, کہیں دکھ تکلیف یا ناکامی آئے صبر کرتا ہے اپنے اللہ سے مانگتا ہے تب بھی اللہ کی رضا نصیب ہوتی. تو یہ جو عذابات کی یا تکالیف کی بات کی جاتی ہے, اس سارے کا انحصار اس بندے کے اس تعلق پر ہے جو اس کا اپنے اللہ سے ہے, اور اس تعلق کا استوار ہونا طرز اور طریقہ حیات پر ہے. اور جب تک طریقہ حیات دین اسلام نہیں ہے, وہ خواہشات کی پیروی میں ہے, تو اس کی زندگی خسارے کی طرف گامزن ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَاتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا. دن چڑھتا ہے, دکاندار دکان سجاتا ہے, سامان لاتا ہے, سامان بیچتا ہے. کبھی دیکھا شام کو جب دکاندار حساب کر رہا ہو بازار میں بیٹھا, پر رونق بازار سے سارا دن گزرا, رونق تھی, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, وہ بھی کسی سے ہنسا, کسی کی سنی کسی کو سنائی, کوئی جاننے والا ملا کوئی انجان ملا. شام کو بیٹھ کر جب وہ اپنا حساب کرتا ہے اور اسے اپنے دن بھر کے کاروبار میں آمدن کم ہو اور نقصان زیادہ ہو, تو اسے کلام کرنے کی ضرورت کوئی نہیں, اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے اس کی افسردگی, کہ کتنا افسردہ ہے کہ سارا دن میں نے کیسے بسر کر دیا, میرا تو اتنا نقصان, ایک دن پر افسردگی ہے تمام حیات بسر کر دیں گے تو پھر روز معاشر کی افسردگی کا کیا علاج. وہ شام کا حساب دن کو لوٹاتا ہے, تو جب موت کے پل سے گزر جائیں گے تو یہ تو جہان فانی رہ ہی پیچھے جائے گا. دکاندار کا تو اگلا دن آئے گا, وہ اپنے لیے اور بہتری کی کاوش کرے گا. تو جو زندگی کا دن تکمیل کر گیا, تکمیل پذیر ہو گیا, تو پلٹ کر کون آئے گا؟ یہ وہ ہوش ہے, یہ ایمان کی دی گئی قوت ہے جس سے یہ بات نظر بھی آتی ہے, جس سے یہ باتیں سنائی بھی دیتی ہیں, اور ان حقائق سے اس طرح بندہ واقف ہوتا ہے کہ اپنے طرز حیات کو دین اسلام پر لے آتا ہے. وگرنہ پھر وہ خسارہ ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے, پھر دوبارہ دن نہیں ہے, دن یا ایام یا فرصت کے تمام ہو جائے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے, اور جنہوں نے پہلے گواہی دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتے. اب یہ بڑا واضح فرما دے, پہلے جو فرمایا لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے, بیہد اللہ قوما, ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو کیوں ہدایت دے, کفرو جو کفر جنہوں نے کیا, بعد ایمان اور ایمان لانے یعنی ماننے کے بعد. اب جب بھی کلام ذاتی نازل فرمایا گیا, اب یہاں جو جہاں اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے وہاں یہود و نصارہ دونوں بول, انہی کے اعتراضات ہیں, انہی کے مسائل جو ہیں پیدا کردہ ہیں, انہی کے سوالات اعتراضات ان کے جواب ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، وہی کوشش منافقت میں بھی کر رہے ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں منافقت بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس قوت ظاہری بڑھتی چلی گئی، میدان کارزار میں مقابل کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ منافقت آج تک چل رہی ہے اس لیے کہ صاحب ایمان ایمان پر کھڑا ہو جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کا محاصل حیات ہے اور اسے موت حیات سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، ایسے شخص کا مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ آج بھی پوری کوشش کی جاتی ہے جہاد ان مسلمانوں سے نکال دو، آج بھی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ان کے اندر سے نقصان دو، میدان کارزار میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ ہم جتنے بھی گناہگار ہیں، جیسے بھی کمزور ہیں، اللہ کے نام کا جب نعرہ لگتا ہے نا، تکبیر بلند ہوتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں کھڑا۔ تو میدان سے پہلے ہمارے اندر جھگڑے کر کے فساد کر کے ہمیں ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہماری نالائکی ہے کہ ہم نے خواہشات کو مذہب قرار دے دیا ہے، طرز حیات قرار دے دیا ہے، یہی ہماری بنیادی کمزوری ہے جس سے ہم مار کھا رہے ہیں پوری دنیا۔ آج وطن عزیز میں سیلاب کی آواز ہے، ہمارے ذرائع ابلاغ، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس وقوع پذیر ہونے کو اتنا ہم اٹھاتے ہیں کہ ہمارا صاحب اختیار بھی اس پر بیان دے رہا ہے، ذرائع ابلاغ بھی اسے اچھال رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کے ساتھ جو اس سارے مسائل میں سے گزر رہے ہیں ان کی بھی بیچاروں کی جو آہ و بکار ہے وہ بھی سنتے رہے، آوازیں آتی ہیں۔ یہ موقع گزرتا ہے، اگلی تکلیف تب ہم سارے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا، اسے معلوم ہے کسے کیا اختیار دیا، اس نے کیا استعمال کیا، وہ نہیں بھولتا، اس کے حضور حساب دینا ہوگا سب۔ اب اس میں بعض دفعہ یہ باتیں آتی ہیں، دیکھیں جی عذاب آ گیا، تمہیں کیا معلوم کہ یہ عذاب، تمہیں کیا معلوم کہ یہ امتحان، ایک ہی جگہ پر ایک ہی چھت کا گرنا کسی کی سزا بھی ہو سکتا ہے، کسی کی شہادت کا انعام بھی ہو سکتا ہے، کسی کا غرق ہونا فرعونیت کے پہلوؤں میں بھی آ سکتا ہے، اور کسی کا غرق ہونا، فرمایا جو صاحب ایمان ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ اس کا انحصار اپنے اللہ کے تعلق کے ساتھ ہے، جو اسے اس بندے کو اپنے اللہ سے نصیب، اس پر اس کا انحصار۔ لیکن ان تکالیف میں، ان مسائل میں تدارک یا سبب ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں ان سیلابوں کے سامنے جو پل باندھے جاتے ہیں، اس سے بڑا جو حصہ ہے وہ ہمارے اعمال کا ہے۔ غیر صالح اعمال فساد پیدا کرتے ہیں، پورے معاشرے میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، صالح کردار معاشرے اور گرد و پیش جو قدرت کی عطا اور وسائل ہیں ان میں بھی ایک اعتدال پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر درہ کیوں مارا؟ جب زلزلہ آیا تو آپ نے درہ مارا، نیل رکتا ہے اور اس کے سامنے مخلوق ذبح کی جاتی ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا نیل کو کیوں، اس کے سامنے نیل نہ رک سکا؟ اللہ کا حکم، اللہ کی پسند، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص طبع۔ یہ دنیا اور اس پر جو قدرت کا نظم ہے، اس تمام میں وہ اعتدال دیتا ہے جو سکھ کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ ان مسائل سے ہمیں نجات دے، اللہ کریم اس آفت سے نجات دے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے بہن بھائیوں کا جو نقصان ہو رہا ہے اس میں ہم سارے معاملت کر سکیں۔ تو جو موضوع ہے جس پر بات ہو رہی ہے، تو فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اہل کتاب پر جب کتاب نازل ہوئی تو اللہ کا حکم ہے، وہ بھی مسلمان ہیں ماننے والے، جنہوں نے تحریف کی وہ پھر مشرک ہو گئے۔ بنیادی طور پر تو اسے مانا گیا, پھر اس کا شرک ہوا. اسی طرح صاحب ایمان جو مانتا ہے اور پھر تجاوز کرتا ہے, اس کا ایک حصہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا, اور اس میں بہت بڑا حصہ بدعات کا ہے, چونکہ گناہ کو گناہ کر کے کرنا اور بات ہے اور گناہ کے عمل کو اجر اور ثواب جان کر کرنا یہ اور بات ہے. تو فرمایا کافر کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. اقرار کیا ہوتا ہے؟ ماننا. مسلمان کیا ہے؟ فرما بردار. اسلام کیا ہے؟ طرز حیات. اب اس کا اقرار کیا اعلان سے ہی ہوگا یا ساتھ اعمال بھی درکار ہوں؟ اعلان ایک دعویٰ ہے, کردار شہادت ہے. دعوے کے ساتھ شہادت نہ ہو تو دعوے کی کیا حیثیت ہوتی؟ کسی عدالت میں دعویٰ لے جب وہ خارج ہو جائے گا, ساتھ شہادت نہیں ہوگی وہ خارج ہو جائے گا. تو فرمایا جو کافر ہو گئے, جو ایمان لانے کے بعد کافر, اللہ نے کیوں ہدایت دی؟ یہاں ضرور سمجھیے, ہمارے سجدوں کا مالک محتاج نہیں ہے, اپنے سجدوں کی محتاجی ہمیں ہی ہے کہ ہمیں بندگی نصیب ہو. یہ جو لوگوں کو اور لوگوں کی بہتری کے نعرے, ابھی بے شمار فنڈ ریزنگ شروع ہو جائے گی, میں لوگوں کی بھلائی کر رہا ہوں, میں لوگوں کا دفاع کر رہا ہوں, میاں اپنی کاوش کرو, اپنے حصے کی غلطی معاشرے سے نکالو. آج کی ہماری معاونت اپنے ملک اور اپنے معاشرے میں سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے حصے کی غلطی نکال, مسائل کم ہونا شروع. لیکن جب ذات اور میں کی بات آ رہی ہوتی ہے اور پھر اعلان کے مخلوق کا تحفظ میں کر رہا ہوں, سمجھ نہیں آتی, ہم اپنی حد سے نکل جاتے ہیں. تو کیا یہ حصے جو اقرار ہے اس کے تجاوز میں داخل نہ ہوں گے؟ جو مطلق کفر کر رہا ہے, اب صاحب کتاب کو یہ حکم تو نہیں تھا کہ اللہ کی ذات میں تم اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کو داخل کر لو, یہ حکم تو نہیں تھا. اللہ کی وحدانیت میں تم شرک کر دو, یہ تو حکم نہیں تھا. اللہ کی وہ مقرب ہستیاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتی ہیں, آپ ذات باری تعالیٰ میں انہیں داخل کر رہے ہو, کتنا ظلم کر رہے ہو. تو فرمایا کہ جنہوں نے گواہی دی کہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے, اب یہاں آپ غور فرمائیں, اہل کتاب کے پاس ایسی نشانیاں, قرآن فرماتا ہے اپنے بیٹے کی پہچان, اب مجھے بتائیں والدین کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کس چیز کی ضرورت ہوتی؟ ان کی نظروں سے گزار دو, آنکھ بند کر کے اس کے چہرے پر ہاتھ لگا دو والدین کا, ہاتھ بھی ہٹا لو, اس بچے کی خوشبو سنگا دو, اس کی ماں کو وہ بتائے گی کہ یہ میرا لخت جگر ہے. اس درجے کی پہچان ہوتی ہے والدین کو اپنی اولاد کی. اور جب بات حق کی آئے, اس میں آمیزش کی جائے, تفریق پیدا کی جائے, خدشات پیدا کیے جائیں, تو اللہ کا کلام موجود ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر جانتے ہیں, زیادہ جانتے ہیں جتنا کوئی اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اب بتائیں نا کہ جانتے ہیں یعنی مان لیا کہ یہ اللہ کے برحق نبی اور رسول ہیں, یہ مان لیا نا, پھر مقابل آ کر جو انکار کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہی تو قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت نہیں عطا فرمائے گا. کیوں ہدایت فرمائے؟ ان کا اعمال تو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, کہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتے. اللہ کریم معاف فرمائے. یہ جو آیہ کریمہ میں تلاوت کر رہا ہوں, ترجمہ عرض کر رہا ہوں اور آپ سماعت کر رہے ہیں, واللہ لا یهدی القوم الظالمین, یہ جس دن ہم دیکھیں گے ہمارے شریر کہاں پر ہوں گے. ہم بات کر رہے ہیں اور ہدایت نصیب نہ ہو یا ہدایت سلب ہو جائے, دونوں صورتوں میں اس کے حضور جب پیش ہونا ہے تو وہ پیش ہونا تو تھر تھراٹ کر دے گا عرش ہے. یہیں سے جب گرفت آتی ہے وقت نزق تو طبق روشن ہو جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے، ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، اللہ سے معافی کا طالب رہنا چاہیے، اپنی کمائیگی کا احساس رہنا چاہیے، گناہ کو گناہ جاننا چاہیے اور اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اس سے معافی اور نجات نصیب و اعمال صالح نصیب. ماہ مبارک ربیع الاول، آپ جس طرف دیکھیں گے، جس سکرین کو دیکھیں گے، جن آبادیوں کو دیکھیں گے، وہاں اظہار محبت ہوگا. خدا را اس اظہار محبت کو رواجات کی نظر نہ کیجئے گا، وگرنہ یہ جو آیات میں تلاوت کرتا آیا ہوں ان کے تحت ہم اپنے لیے سوال کھڑا کر دیں. اس محبت کو قرآن و سنت کے تحت لائیں، اس محبت کو اعلانات تک ہی نہیں اعمال تک لائیں. اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.